بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، حسب معمول اپنی نشریات کا آغاز پروگرام اخبارات کا جائزہ سے کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر عافیت سے ہوں. آج کے پروگرام میں مختلف روزنامہ کی کچھ اہم سرخیوں اور مخالوں کے اس پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان کی کچھ اہم سرخیوں سے. قائد انقلاب اسلامی نے آبادی سے متعلق بنیادی پالیسیاں جاری کر دیں. ایران مخالف محاذ ٹوٹتا جا رہا ہے، صہیونی اخبار ہارٹس. عراق کے تمام سیاسی گروہوں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں، نوری مالکی. روزنامہ کیہان نے اپنی سرخی شام نے ایران کو صدارتی انتخابات کی نگرانی کی دعوت دی کے ذیل میں لکھا ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان مرضیہ اقم نے کہا کہ شام کی حکومت نے ایران کو دعوت دی ہے کہ وہ اس ملک میں ہونے جا رہے صدارتی انتخابات کی نگرانی کرے. انہوں نے کہا کہ اس دعوت کو تسلیم کیے جانے کے مسئلے پر غور کیا جا رہا ہے. انہوں نے اسی طرح ایٹمی مسئلے میں گروپ 5+1 کے مذاکرات کے عمل کو معمول کے مطابق اور سنجیدہ قرار دیا اور کہا کہ ماہرین کی سطح پر غیر رسمی بات چیت آئندہ باضابطہ مذاکرات تک جاری رہے گی. انہوں نے مزید کہا کہ مذاکراتی عمل اپنے معینہ راستے پر آگے بڑھتے ہوئے ایک سنجیدہ مرحلے میں پہنچ گیا ہے اور یہ کوئی غیر متوقع امر نہیں ہے. مرضیہ افخم نے کہا کہ بات چیت کسی وقفے کے بغیر جاری ہے اور ایران کی مذاکرات کار ٹیم پوری ہوشیاری کے ساتھ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھا رہی ہے. کابل اور صدر کے انتخاب کے بعد کی تشویش، یہ عنوان ہے روزنامہ کیہان میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا. تو ایک نظر ڈالیں گے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر.
افغانستان میں اس وقت دوسرے دور کے صدارتی انتخابات کی تیاری پورے زور شور سے جاری ہے. یہ انتخابات بڑی حد تک افغانستان اور علاقے کے حالات پر اثر انداز ہوں گے، کیونکہ ملکی اور علاقائی دھڑے بندی کو مختلف نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. صدارتی الیکشن کے سب سے مضبوط امیدوار ڈاکٹر عبداللہ کو پہلے مرحلے میں 45% ووٹ ملے تھے، جبکہ ان صوبوں کے 6,00,000 ووٹ کل عدم قرار دے دیے گئے تھے جہاں انہیں ووٹ دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی. اشرف غنی احمد زئی دوسرے نمبر پر رہے تھے جنہیں 31% ووٹ ملے تھے. اگرچہ 6,00,000 ووٹوں کو کل عدم قرار دیے جانے سے حکومت کی امانتداری پر سوالیہ نشان لگ گیا، تاہم دونوں امیدواروں نے کہا ہے کہ وہ نتائج کو تسلیم کرتے ہیں اور اگلے مرحلے میں مقابلے کے لیے تیار ہیں. احمد زئی اگرچہ پختون ہیں، تاہم انہیں قومیت کے بجائے مغرب، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے حمایت یافتہ امیدوار کے طور پر زیادہ پہچانا جاتا ہے. انتخابات کے سلسلے میں ایک اہم سوال طالبان کے رویے سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ اس گروہ نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں تخریبی کارروائیاں کیوں نہیں کیں، اور کیا دوسرے مرحلے میں بھی وہ ایسا ہی کرے گا؟ بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ طالبان کے ساتھ پردے کے پیچھے کچھ سمجھوتے ہو چکے ہیں، اور دوسرے دور میں بھی ممکنہ طور پر وہ اپنے حامیوں کو احمد زئی کو ووٹ دینے کے لیے کہیں گے. بعض دوسرے تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کی سماجی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے، اور اسی لیے انہوں نے انتخابات کے معاملے میں مداخلت نہ کرنے کو ترجیح دی. ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر عبداللہ صدر بنتے ہیں تو اس کے بعد ملک کے حالات کیا ہوں گے، کیونکہ بہت سے افراد ہیں جو انہیں افغانستان کے صدر کی حیثیت سے نہیں دیکھنا چاہتے. علاقائی اور عالمی سطح پر بھی بہت سے ممالک ہیں جو ان کے حریف کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. بنابراین ایسا نظر آتا ہے کہ اگر ڈاکٹر عبداللہ انتخابات میں کامیاب بھی ہو گئے تو ایک مضبوط حکومت کی تشکیل میں انہیں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ان ساری باتوں سے قطع نظر، افغانستان میں صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں عوام کی کثیر تعداد میں شرکت نے ایک تاریخ رقم کر دی، اور انہوں نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ وہ حقیقت میں اپنے ملک میں جمہوریت کے قیام کے خواہاں ہیں. ان انتخابات کا قبائلی تعصبات اور تشدد کے بغیر منعقد ہونا ایک دوسری کامیابی تھی.
یہاں لیں گے ایک بریک اور دوبارہ حاضر ہوں گے. اور اب ایک نظر ڈالیں گے ہندوستانی اخبارات پہ، تو چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو۔ پروگرام میں شامل ہوں گے ہماری ساتھی ریشمہ فاروقی۔ ریشمہ، پروگرام میں خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کی جائزے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں ریشمہ فاروقی۔ ناظرین، دہلی سے آئے شائع ہوئے بیشتر اردو اخبارات نے نریندر مودی کے وزیر اعظم کے طور پر مقرر ہونے اور اس کی حلف برداری سے جڑی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ صحافت نے اس خبر کو سرخی دی ہے، نریندر مودی وزیر اعظم مقرر، حلف برداری 26 کو۔ ناظرین، روزنامہ صحافت کی دیگر اہم سرخیاں اس طرح سے ہیں، بہار کے وزیر اعلیٰ بنے جیتن رام مانجھی، اتر پردیش کے 36 وزرائے مملکت برخاست۔ ناظرین، روزنامہ صحافت نے اپنے ادارے میں کئی گورنر ہٹائے جائیں گے کے عنوان سے لکھا ہے کہ ایک مقولہ ہے کہ ہر آنے والا شخص نئی عمارت تعمیر کرتا ہے، چنانچہ اب نئی حکومت پرانے تمام ڈھانچوں کو گرانے کی رسم پوری کرے گی۔ منصوبہ بندی کمیشن بہت اہم ادارہ ہے، جس کے ڈپٹی چیئرمین مونٹیک سنگھ اہلوالیہ عرصے تک یہ ذمہ داری انجام دیتے رہے تھے۔ ایک مرحلے پر انہیں مرکزی حکومت میں وزیر بنانے کی تحریک کی گئی تھی، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ آگے لکھتا ہے اخبار کہ کرناٹک کے گورنر ایچ آر بھاردواج کے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ وہ سابق وزیر اعلیٰ بی ایس یدیورپا کی بدعنوانیوں کی برابر مخالفت کرتے رہے تھے۔ خود لال کرشن اڈوانی وزیر اعلیٰ سے بیزار تھے، کیونکہ مؤخر الذکر کرنے سنگین بدعنوانی کے ثبوت فراہم کیے تھے۔ انہیں جیل بھی جانا پڑا تھا، لیکن اب وہ نئی حکومت کی تشکیل کے مشوروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ تین اور گورنر جن پر برطرفی کی تلوار گرنے والی ہے، کیرالا میں شیلا دیکشت، پنجاب میں شیوراج پاٹل اور اتر پردیش میں پی ایل جوشی۔ شیلا دیکشت دہلی کے وزیر اعلیٰ تھیں اور اسمبلی کے الیکشن میں شکست کے بعد انہیں گورنر بنا کر کیرالا بھیجا گیا تھا۔ شیوراج پاٹل مرکزی حکومت میں وزیر رہ چکے ہیں اور فی الوقت پنجاب میں گورنر ہیں، جہاں بی جے پی اور اکالی دل کی مخلوط حکومت قائم ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ مرکزی حکومت کی تبدیلی پر گورنروں کو استعفیٰ دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن کانگریس پر الزام ہے کہ اس نے گورنروں سے استعفیٰ مانگنے کی روایت 2004 میں شروع کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اب جب کہ مخالف پارٹی کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے، تو وہ انتخابی کارروائی ضرور کرے گی۔ آئیے ناظرین، اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی اہم سرخیوں پر۔ ووٹنگ مشینوں کے ذریعے نتائج کو بدلنے کا الزام، ای وی ایم میں چھیڑ چھاڑ ممکن، الیکشن کمیشن کی تردید۔ یوم انسداد دہشت گردی آج، جموں میں بھیانک بس حادثہ، 17 ہلاک۔ ناظرین، روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اپنے ادارے میں لا حاصل خود احتسابی کے عنوان سے لکھا ہے کہ کانگریس کمیٹی کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں پارٹی نے جس خود احتسابی کا مظاہرہ کیا، اس میں حقیقت کے اعتراف کا جذبہ کم ہی نظر آتا ہے۔ آگے لکھتا ہے اخبار کہ سی ڈبلیو سی کی میٹنگ میں سونیا گاندھی اور راہل گاندھی استعفوں کی پیشکش کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہر ایک کو اس بات کا بھی بخوبی اندازہ تھا کہ ایسی کوئی بھی پیشکش مجلس عاملہ کے ذریعے مسترد کر دی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ مزید لکھتا ہے اخبار کہ سونیا نے بھی اپنے استعفے کی پیشکش کی، جسے مجلس عاملہ نے مسترد کر دیا۔ سونیا نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ اپنے 10 سالہ دور اقتدار میں کانگریس ملک میں آنے والی تبدیلی کو بیان کرنے میں ناکام رہی، اور اس پر خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ سونیا نے یہ بھی مانا کہ ملک میں انتخابات کے دوران جو ماحول تیار کیا گیا ہے اور سماج میں جس طرح کی سببندی کی گئی ہے، وہ تشویشناک ہے، اور کانگریس مخالفین نے الیکشن جیتنے کے لیے لامحدود وسائل کا استعمال کیا۔ سونیا گاندھی کا یہ اعتراف اپنے آپ میں درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جذبات کو ملک کا ایک عام آدمی بھی دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا، اسے کانگریسی قیادت آخر کیوں نہیں سمجھ آئی۔ آخر میں لکھتا ہے اخبار کہ بنیادی بات یہ ہے کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں خود احتسابی کا اشارہ دیا گیا، اس سے کانگریس کو مستقبل قریب میں بہتر کرنے اور مضبوط کرنے میں مدد ملے گی، اس میں شک ہے۔ آئیے ناظرین، اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیوں پر۔ سائبر جاسوسی کا معاملہ، امریکہ اور چین کے مابین کشیدگی، تھائی لینڈ میں مارشل لاء نافذ، فوج نے کنٹرول سنبھال لیا، ترکی کان حادثہ، کان کے مالکان اور افسر گرفتار۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب میں کلدیپ نیئر کا ایک مضمون شائع ہوا ہے، جس کا عنوان ہے ہندوستان کا تصور۔ لکھتے ہیں مضمون نگار کہ مودی نے منصفانہ اور آزادانہ انتخاب میں جیت کر حکومت کرنے کا حق حاصل کر لیا ہے، اور وہ اپنے منشور پر عمل درآمد کے حقدار ہیں، جو خود ان کے الفاظ میں انتخاب کے بجائے ترقی کی سیاست پیش کرتا ہے۔ تاہم مودی کو وسیع تر تصویر یعنی ہندوستان کے تصور کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ ہندوستان کا تصور نہ علاقائی ہے نہ نظریاتی، اسے اقتصادیات اور سیاست سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس ملک کا تصور، اس کی فضا، جیسے کہ ہم آزادی کی جد و جہد کے دوران سمجھتے رہے ہیں، ڈیموکریسی، تکثیریت اور مساوات پسندی سے عبارت ہے۔ آگے لکھتے ہیں مضمون نگار کہ اس میں شک نہیں کہ نئے حکمران ایک جمہوری عمل کے ذریعے آئے ہیں، لیکن انہوں نے ذرائع اور طریقوں کے بارے میں سوچنے کی زحمت کیے بغیر لوک سبھا کے انتخابی مہم کو حصول اقتدار کے لیے استعمال کیا۔ ایک جمالی اندازے کے مطابق مختلف امیدواروں نے 5,00,000 کروڑ روپے خرچ کیے جو تجارتی سیکٹر سے تعلق رکھنے والے افراد نے فراہم کیے تھے۔ نتیجتاً نئے وزیر اعظم اور ان کے رفقا کے لیے کرنے کو کچھ باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ جن منصبوں پر بیٹھے ہیں اس کے لیے وہ روپے کے تھیلیوں کے احسان مند ہیں۔ آخر میں لکھتے ہیں مضمون نگار کہ نئی حکومت کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ان 30 کروڑ افراد کی حالت کیسے بہتر کی جائے جو آج بھی غربت اور بھوک کی مار سہ رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 30 کروڑ افراد جن کی تعداد یورپ کی پوری آبادی سے زیادہ ہے بھوکا سوتے ہیں۔ اس سے اس مساوات پسندی کے آدرش کی شکست ہوتی ہے جس کا وعدہ آزادی کے بعد کیا گیا تھا۔ یہ کام کس طرح ہوگا یہ سوچنا نئے حکمرانوں کا کام ہے، لیکن انہیں اس سمت میں قدم بڑھاتے ہوئے نظر آنا ہی چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اخبارات کا جائزہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ ریشما آپ کا، اور یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کریں گے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اور اب باری ہے روزنامہ خبر کی کچھ اہم سرخیوں کی۔ گروپ 5+1 کے ساتھ غیر معمولی مذاکرات کی جگہ اور وقت طے نہیں ہے، مرضیہ افخم۔ روس کی گیس یورپ کے بجائے چین کو برآمد کی جائے گی، روس کے وزیر اعظم۔ اور تیسری سرخی ہے لیبیا کے بنغازی شہر میں امریکہ کی فوجی مداخلت کا امکان۔ ناظرین، جو ابھی آپ نے اسکرین پہ ہماری سرخیاں ملاحظہ فرمائیں وہ غلطی سے چلی گئیں، جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور روزنامہ خبر ہی نے اپنی ایک سرخی شائع کی ہے جس کا عنوان ہے تھائی لینڈ میں مارشل لا کا نفاذ، اور اس کے ذیل میں روزنامہ لکھتا ہے تھائی لینڈ میں فوج نے مارشل لا نفاذ کر دیا ہے۔ ملک میں کئی مہینوں سے بد امنی اور حکومت مخالف مظاہرے جاری تھے۔ بد امنی کے واقعات میں اب تک 28 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ تھائی لینڈ کے ٹی وی سے جاری ہونے والے ایک بیان میں فوج نے ملک میں مارشل لا کے نفاذ کا مقصد قیام امن قرار دیا ہے، اور زور دے کر کہا ہے کہ فوج کا یہ عمل بغاوت نہیں ہے۔ تھائی لینڈ کی فوج کے سربراہ نے کہا کہ ملک میں اس وقت تک مارشل لا نافذ رہے گا جب تک ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو جائے اور امن بحال نہ ہو جائے۔ انہوں نے بحران کو ختم کرنے کے لیے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ واضح رہے کہ تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے حال ہی میں اس ملک کی وزیر اعظم ینگ لوک شینا باترا کو بدعنوانی کے الزام میں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ روزنامہ خبر نے اوباما کی نئی مشکل مودی کا کیا کریں عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے، ایک نظر ڈالیں گے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر۔
ہندوستان کے متوقع وزیر اعظم کو، جنہیں تقریباً 10 سال قبل امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا، حال ہی میں امریکی صدر نے امریکہ کے دورے کی دعوت دی ہے۔ ہندوستان میں حال ہی میں ختم ہونے والے عام انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو سب سے زیادہ سیٹیں حاصل ہوئی ہیں، اور اس نے واضح اکثریت کے ساتھ یہ الیکشن جیت لیا ہے۔ یہ الیکشن بی جے پی نے گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ نریندر مودی کی قیادت میں لڑا تھا، اور انہیں وزارت عظمیٰ کا امیدوار قرار دیا تھا۔ ان انتخابات میں بی جے پی کی فتح کے بعد باراک اوباما کی حکومت کے سامنے ایک نیا مسئلہ کھڑا پیدا ہو گیا ہے کہ وہ نریندر مودی کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرے۔ سن 2002 میں گجرات میں ہونے والے مسلم کش فسادات کے بعد وائٹ ہاؤس نے مذہب کی آزادی کے بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر مودی کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم جمعے کے روز وائٹ ہاؤس نے انہیں امریکہ کے دورے کی دعوت دی ہے۔ یہ ایسے عالم میں ہے کہ اوباما حکومت نے ابھی یہ واضح نہیں کیا ہے کہ مودی کو واشنگٹن میں داخلے کی اجازت ہوگی یا نہیں۔ اصل میں چونکہ ہندوستان ایشیا میں امریکہ کی پالیسیوں میں انتہائی اہم مقام رکھتا ہے، اور اسی طرح حالیہ دنوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات کسی حد تک کشیدگی کا شکار ہو گئے تھے، اس لیے مودی کو امریکہ کے دورے کی دعوت دیے جانے کے بارے میں صورتحال بڑی غیر واضح تھی۔ لیکن بی جے پی کی زبردست فتح کے بعد انہیں امریکہ کے دورے کی دعوت دیے جانے سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے بادل ناخواستہ یہ قدم اٹھایا ہے۔ اس وقت واشنگٹن کی جانب سے مودی کا خیر مقدم اہم مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے یہ اہم ہے۔ سن 2005 میں امریکہ نے یہ کہتے ہوئے مودی کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا کہ انہوں نے گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کو روکنے کے لیے ضروری قدم نہیں اٹھائے تھے۔ امریکہ کے ساتھ برطانیہ جیسے کچھ دوسرے ممالک نے بھی مودی کے دورے پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن انہوں نے رفتہ رفتہ پابندی ختم کر دی۔ اب ہندوستانی پارلیمنٹ کے انتخابات میں مودی اور ان کی جماعت کی زبردست کامیابی کے بعد اوباما حکومت پوری طرح سے پس و پیش میں ہے کہ ہندوستان کے آئندہ وزیر اعظم کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرے۔
ایک بریک لیں گے اور آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد اسٹوڈیو، ہمارے ساتھ رہیے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ساتھی منتہا کاظمی پیش کریں گے پاکستانی اخبارات کا جائزہ، تو چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو۔
بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہیں آج کے پاکستانی اخبارات کے ساتھ، کہ جن میں شائع ہے خصوصی طور پر کچھ جون میں پیش ہونے والے بجٹ کا احوال، اور اس کے ساتھ متعدد خبروں کا ہم پروگرام میں ذکر کریں گے، لیکن فی الوقت نظر ڈالیں گے روزنامہ جنگ میں شائع آج کی چند اہم خبروں پر۔ حکومتی اور فوجی قیادت کا اجلاس، نئی بھارتی اور افغان حکومتوں سے مذاکرات چاہتے ہیں نواز شریف۔ بیرون ملک اثاثہ جات کیس، لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان سمیت 26 سیاستدانوں کو طلب کر لیا۔ بگرام جیل سے رہا ہونے والے قیدیوں کو 10 روز میں لواحقین سے ملوایا جائے، لاہور ہائی کورٹ۔ شامل کریں گے روزنامہ جنگ میں شائع ادارے کو یہاں، جس کا عنوان ہے افغانستان، پاکستان کا مثبت کردار۔ ناظرین، اداریہ میں تحریر کیا گیا ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت نے 14 جون کو ہونے والے افغانستان کے صدارتی انتخابات کے آخری مرحلے کو پرامن بنانے کے لیے افغان حکام کو ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا ہے۔ کابل میں پاکستان، افغانستان اور بین الاقوامی فوج احساف کے سربراہوں کے اجلاس میں یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ افغانستان میں ایک مستحکم جمہوری حکومت کے قیام کے لیے افغان عوام اور حکومت کی خواہش پر پاکستان ہر وہ اقدام کرے گا کہ جو کہ اسے تقویض کیا جائے گا۔ افغانستان 1979 سے جنگ و جدل کا اکھاڑا بنا ہوا ہے، وہاں جو کچھ ہوتا ہے پڑوسی ہونے کے ناطے پاکستان پر اس کے منفی اثرات شدت سے مرتب ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی وہاں سے آنے والے لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان کی معیشت پر زبردست دباؤ کا سبب بنے ہوئے ہیں، اس لیے پاکستان کی خواہش ہے کہ افغانستان کے حالات جلد معمول پر آ جائیں اور وہاں کے عوام کو مکمل طور پر امن نصیب ہو۔ کچھ مزید احوال ملاحظہ کریں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کی چند اہم خبروں کا۔ کسی کو بھی داخلی امور میں مداخلت نہیں کرنے دیں گے وزیراعظم، اعلیٰ سطح کے اجلاس میں علاقائی قومی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ۔ صدر نے قومی اسمبلی کا بجٹ سیشن 3 جون کو طلب کر لیا۔ 3973 بلین کا وفاقی بجٹ 3 جون کو پیش ہوگا۔ اور کچھ مزید احوال ملاحظہ کریں گے روزنامہ نوائے وقت میں شائع آج کے ادارے کا، جس کا عنوان اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں گی۔ لاکھوں قبائلی IDPs واپسی اور بحالی کے منتظر۔ ناظرین، عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے باعث خیبر، کرم، وزیرستان اور دیگر ایجنسیوں سے متصل اجلاس سے 16 لاکھ سے زائد قبائلیوں نے نقل مکانی کی ہے، کہ جن میں بڑی تعداد خواتین، بچوں اور بوڑھوں کی ہے۔ اس سے قبل مالاکن، ڈویژن اور خصوصاً ضلع سوات سے وسیع پیمانے پر عوام نے نقل مکانی کی۔ ادارے میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ گورنر سردار مہتاب احمد خان کے مطابق ان IDPs کی واپسی اور بحالی کے عمل کے لیے 40 ارب روپے درکار ہیں، لیکن اس خطیر رقم کا انتظار کیے بغیر ان کی ہدایات پر دستیاب محدود وسائل سے ان IDPs کی مرحلہ وار واپسی شروع کر دی گئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے اس اقدام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مالی اور انتظامی لحاظ سے حکومت کی مکمل تائید و حمایت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اداروں میں بھی اس سے متعلق حساسیت پیدا کی جائے اور ان قبائلی IDPs کے ان کے گھروں کو واپسی اور ان کے اپنے علاقوں میں ان کے لیے عملی اقدامات کے ساتھ مطلوبہ وسائل کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ تاہم وزیر اعظم یا نواز شریف کو اس حوالے سے بھی ذاتی طور پر توجہ دینے کی اب ضرورت ہے۔ مزید یہاں رخ کریں گے اب روزنامہ ایکسپریس کی جانب، اور شامل کریں گے شائع کردہ اہم خبروں کا احوال۔ دھاندلی کے الزامات، الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کے حلقے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ دفاعی بجٹ میں 10% اضافے کی تجویز، تنخواہیں 10 سے 15% بڑھائیں گے، اسحاق ڈار۔ علاقائی امن کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے، صدر ممنون۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی شامل کریں گے جی ایم جمالی کے تحریر کردہ تجزیے کو یہاں، جس کا عنوان ہے انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی محکمے کے قیام کا فیصلہ۔ ایم جمالی تحریر کرتے ہیں کہ سندھ کابینہ نے صوبے میں انسداد دہشت گردی کا الگ محکمہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ہی سندھ کابینہ کے اجلاس میں صوبائی حکومت کی پہلی پاور پالیسی کا مسودہ بھی پیش کیا گیا۔ سندھ پاکستان کا واحد صوبہ ہوگا جہاں انسداد دہشت گردی کا الگ محکمہ قائم ہوگا۔ مختلف حکومتوں نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے متعدد آپریشنز بھی کیے اور سیاسی حکمت عملی بھی اختیار کی، لیکن یہ اقدامات بھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئے۔ مختلف ادوار میں انسداد دہشت گردی کے خصوصی قوانین بھی نافذ کیے گئے۔ تحفظ پاکستان آرڈیننس اس کی ترین مثال ہے۔ تجزیہ نگار مزید تحریر کرتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بھی اسی زمن میں قائم کی جاتی رہیں مگر مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی کی جتنی بھی کوششیں کی گئیں وہ مربوط نہیں تھیں۔ جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے وقفہ آ جاتا ہے، لیکن گزشتہ 3 دہائیوں سے کراچی میں کوئی قابل ذکر وقفہ نہیں آیا ہے۔ دہشت گرد انتہائی منظم ہے، اس لیے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک جدید اور منظم ادارے کی ضرورت بہت پہلے سے محسوس کی جا رہی تھی۔ اس کام کا آغاز سندھ سے ہوا ہے کیونکہ سندھ کا دارالحکومت کراچی بدترین دہشت گردی کا شکار ہے اور پاکستان کی دشمن کئی عالمی اور مقامی طاقتیں شہر کا امن تباہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ انسداد دہشت گردی کا الگ محکمہ قائم ہونے سے دہشت گردی کے خلاف مربوط اور مؤثر حکمت عملی بنانے میں مدد ملے گی۔ اور تجزیہ نگار اختتام میں تحریر کرتے ہیں کہ اگر سندھ حکومت انسداد دہشت گردی کا الگ محکمہ قائم کرنے اور پاور پالیسی منظور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ سندھ کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم کامیابی ہوگی۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جائزہ اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ واپس جائیں گے تہران اسٹوڈیو منتہا کاظمی کی جانب سے، خدا حافظ۔
بہت شکریہ منتہا آپ کا۔ اور ناظرین اب باری ہے کارٹونوں کی، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں سیاسی کارٹون۔